بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے اور وقت مختصر ہے اس مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کرنی ہے ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا عشر اخیرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کی آخری دس دن سارے مبارک مہینے کے عطر اور نچوڑ کی حیثیت رکھتے ہیں یوں تو پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے لیکن یہ آخری عشرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص وقت ہے اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شب قدر رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے جس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر 1000 مہینے تک 1000 راتوں نہیں 1000 مہینے تک اگر مسلسل عبادت کرتا رہے اس کا جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا لیلۃ القدر کی 1 رات میں وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا سوال یہ کیا تھا کہ پچھلی امتوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں کہ ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فلبی رفیم الف صنعت اللہ خمسین عام 950 سال وہ زندہ رہے تھے تو پچھلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی عبادت بھی زیادہ کرتے ہوں گے ان کی عبادتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم لوگ ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں تو چاہے اتنی لمبی نہ ہو لیکن ہم تمہیں 1 رات ایسی دیے دیتے ہیں کہ اس کے اندر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کر کے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی لیکن آپ جب اس کو بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کی کچھ ایسی بے برکتی ہوئی کہ آپ بھول گئے کہ وہ رات کون سی ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کو حکمت رکھنی تھی اصل میں مقصود تو یہی تھا بالآخر کہ متعین کر کے نہ بتائی جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تاکہ مسلمان اس کی تلاش کے لیے کچھ تو کوشش کریں اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو بس انہوں نے سوچا کہ بھائی 1 رات کو بیٹھ کے عبادت کر لو بس سارے سال کا کچا چٹا برابر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے لیکن شروع میں بتایا گیا جو مسلمانوں کے جھگڑے کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھلا دیا گیا. ظاہر ہے بھلانے والے بھی تو اللہ تعالیٰ تھے, لیکن بتلانا یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بے برکتی کی وجہ سے شب قدر کی تعیین بلا دی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ خدا کے لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کرو. کیا فائدہ لڑنے جھگڑنے کا؟ تو لڑنے جھگڑنے سے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حتی الامکان لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. اگر کبھی کسی سے اختلاف ہے, کسی سے دل نہیں مل رہا, نہ ملے اس سے. کوئی ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. مل گیا چلو سلام کر لیا, سلام کا جواب دے دیا, بیمار ہو گیا عیادت کے لیے چلے گئے, اتنے حق ادا کر دیے, باقی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھا جائے. نہیں ملتی طبیعت تمہاری, نہ ملو. لیکن لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ یہ انسان کے دل کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس واسطے یہ بھی سبق دے دیا گیا شب قدر میں کہ لڑائی جھگڑے سے حتی الامکان پرہیز کرو. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. پھر علم یہ دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہم اس آخری عشرے کی کسی بھی تاک رات میں یہ شب قدر ہوگی. کون سی رات میں ہوگی یقینی طور پر نہیں بتایا گیا. 21 میں ہوگی, 23 میں ہوگی, 25 میں ہوگی, 27 میں, 29 میں, پانچوں میں ہو سکتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پانچوں میں کچھ نہ کچھ محنت کرو, کچھ نہ کچھ تلاش کرو. وہ ان میں سے ایک رات گزر گئی, اور اس رات جو 21 رات گزری ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے, یعنی بارش ہوگی. چنانچہ 20 تاریخ کو بارش ہوئی, مسجد نبوی کے اندر کیچڑ ہو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا. یہ علامت تھی کہ یہ رات شب قدر تھی. تو کبھی 21 میں ہو جائے گی, کبھی 25 میں ہو جائے گی, کبھی 23 میں ہو جائے گی, کبھی 27 میں, کبھی 29 میں, کوئی ایک رات متعین نہیں. مقصد یہی ہے کہ پانچوں راتوں میں مسلمان کچھ اہتمام کریں. اہتمام کیا کریں؟ چراغاں کریں, جلسہ کریں, دیگیں پکائیں, دسترخوان سجائیں, یہ کریں. ارے یہ رات اس کام کی نہیں ہے, نہ جلسوں کی, نہ تقریبات کی, نہ چراغاں کرنے کی, نہ کسی اور کام میں لگنے کی. یہ تو ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو, بس اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کرنے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے. شب قدر کے منانے کے لیے جلسے, جلوس اور تقریبات, دعوتیں ہو رہی ہیں, دیگیں چل رہی ہیں, دسترخوان بچھ رہے ہیں, اور ساری رات اسی مشغلے میں گزر گئی. کوئی عبادت کرنے کا موقع مل ہی نہیں پایا. یہ ناقدری حق شب قدر کی ناقدری ہے. یہ اس کام کے لیے ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. عبادت کیا کرو کہ کچھ رات میں نفلیں پڑھنے کا, اور نفلوں میں بھی افضل یہ ہے کہ آدمی ایسی لمبی سورتیں پڑھے کہ ذرا لمبا قیام ہو، رکوع میں لمبا رکوع ہو، سجدہ لمبا ہو، اور یہ جو زمانہ ہے، یہ جو نماز ہے نفلی نماز، اس میں جو جب رکوع کرو یا سجدے کرو تو رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں بھی مانگو. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے کی عادت میں خوب دعائیں کیا کرو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک حدیث میں کہ سجدے کی عادت میں کیونکہ بندہ بہت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، لہذا اس میں دعا کثرت سے کرو. اور دعائیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، قرآن نے سکھا دی. قرآن کی جو دعائیں ہیں جتنی یاد ہوں وہ کر لو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنی دعائیں قرآن کریم کی یاد ہوں، جتنی حدیث کی دعائیں یاد ہوں، وہ دعائیں کرتے رہو سجدے کی حالت میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے اندر افضل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے الفاظ زیادہ سے زیادہ کہے رکوع کی حالت میں. سبحان ربی العظیم کہتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ کہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مثلا تیسرا کلمہ سبح القدوس ربنا ورب الملائکہ والروح، یہ بھی حدیث میں منقول ہے کہ رکوع میں سجدے میں آپ نے پڑھا. تو رکوع کی حالت میں افضل ہے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا، سبحان ربی العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یہ رکوع کی حالت میں افضل یہ ہے حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کرنا. سجدے کی حالت میں افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، جو اس کا جو مسنون ذکر ہے وہ کر لو پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ، جتنی مرتبہ دل چاہے، اس کے بعد خوب دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو رکعتیں پڑھنا قرآن نفلیں زیادہ سے، آٹھ رکعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھا کرتے تھے عام طور پر، کبھی کم بھی پڑھی کبھی زیادہ بھی پڑھی، لیکن عام طور سے آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو آٹھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں لمبی، اس میں جتنے لمبی سورتیں یاد ہوں لمبی سورتیں پڑھ لیں، لمبے رکوع لمبے سجدے کر لیں، باقی جتنا پڑھ لیا تو قرآن کریم کی تلاوت سب سے اعلیٰ ذکر ہے، وہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ضائع نہ جائے، جس حالت میں بھی اس ذکر میں سے زبان تر ہو. اور پھر بھائی سب کا خلاصہ اور مغز اور لب لباب ان ساری عبادتوں کا وہ دعا ہے، یعنی اپنی زبان میں دعا، اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اللہ تعالیٰ دعا سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دعا کے بارے میں حدیث فرمایا کہ یہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا مغز یعنی حاصل لب لباب یہ دعا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان، ایسی کریمی کی شان ہے کہ دعا کو بھی عبادت ہی شمار فرماتے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، مثلاً یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ میری جو خوشحالی مجھے عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، یا اللہ میری ملازمت اچھی دلوا دے، یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، یا اللہ مجھے اچھی سواری دے دے، یہ سب دعائیں جو ہے نا سب اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہو، لیکن ہر دعا پر ثواب مل رہا ہے، ہر دعا کو عبادت لکھا جا رہا ہے. اسی لیے مومن کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو. بعض اوقات جو مانگا وہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی کوئی چیز دے دیتے ہیں. بندہ تو نہیں جانتا نا کہ یہ میرے لیے اچھی ہوگی، بیوقوف مانگ رہا ہے گھٹیا چیز، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھیا چیز دے دیتے ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے نا وہ چاقو مانگ رہا ہے، اسے کھیلنا چاہتا ہے، انگارہ مانگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے اس کو، خوبصورت ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ لے گا تو مر جائے گا. تو اسی طرح بعض اوقات ہم لوگ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو انجام کار ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز کو عطا فرما دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی، یہ محض غلط فہمی ہے. دعا ہر ایک قبول ہوتی ہے. ایک قبولیت تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ جو ہی دعا کی فوراً اس کا ثواب مل گیا، فوراً وہ ایک نیکی لکھی گئی. ایسی کریم کی بارگاہ ہے، کہتا ہے جو مانگ رہا ہے صرف مانگنے ہی پر ہم نواز دیتے ہیں، مانگنے ہی پر نواز دیتے ہیں، مانگنے ہی کو عبادت قرار دے دیتے ہیں. تو وہ تو نقد مل گیا، اس کے بعد اگر ایسی چیز ہوگی جو تمہارے حق میں واقعی فائدہ مند ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، نہیں ہوگی اس سے اچھی چیز دے دیں گے. کبھی اس اچھی چیز کا پتہ لگتا ہے، کبھی بہت دنوں کے بعد پتہ لگتا ہے. تو اس واسطے دعائیں خوب کرو. اور اللہ میں نے ایسا دروازہ کھولا ہے دعا کا کہ اس کے لیے کوئی قید شرط نہیں رکھی. ٹھیک ہے، اس کا اچھا ادب یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، فارغ ہو کر بیٹھے، دل کو حاضر کر کے بیٹھے. اچھی بات تو یہی ہے، یعنی اصل طریقہ تو یہی ہے، لیکن میرے مولا نے اس طریقے کا بھی پابند نہیں بنایا. کہتا ارے جیسے بھی ہو پکار لو مجھے، جس حالت میں بھی ہو پکار لو، اگر فرض کرو کھڑے ہو تو پکار لو، لیٹے ہو تو پکار لو، بستر پہ لیٹے ہو آرام سے اسے بھی پکار لو مجھے، اسے بھی مجھ سے مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے. چل رہے ہو، کسی کام کو جا رہے ہو، جانا کہیں اور ہے، لیکن راستے میں جو وقت گزر رہا ہے مانگتے جاؤ مجھ سے. چلتے مانگ لو، پھرتے مانگ لو، لیٹے مانگ لو، بیٹھے مانگ لو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، تعریف کر رہے ہیں بندوں کی، یہ ایسے میرے بندے ہیں کہ کھڑے بھی مجھ سے میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں. ارے ایک طرف آپ ذرا دیکھو، کسی کے بارگاہ میں درخواست پیش کی جائے کسی بڑے صاحب اقدار کے سامنے، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ایسے پہنچائے کوئی رات کے 12-1 بجے، اس کی جا کے دروازے کھٹکھٹا دے اور کہہ کے جی میں مانگنے آیا ہوں، کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا. تو تجھے طریقہ نہیں آتا کہ رات کو 12-1 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کو کان پکڑ کے نکال دیں گے کہ تجھے تمیز نہیں ہے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی. لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جب مجھ سے مانگنا ہو تو مانگنے کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں، جب چاہو آ جاؤ، دن میں آ جاؤ، رات میں آ جاؤ، صبح آ جاؤ، شام آ جاؤ، چلتے آ جاؤ، پھرتے آ جاؤ، سوتے آ جاؤ، لیٹے آ جاؤ، بیٹھے آ جاؤ، کسی بھی حالت میں آ جاؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں، کھلا ہے دروازہ تمہارا. اور رات کو تم ساری رات ہی آواز دیتے ہیں، ساری رات آواز دیتے ہیں کہ خیر کے طلبگار آگے آ جا اور شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا. تو ہمارا تو منادی آواز لگا رہا ہے. عجیب ہم لوگوں کی بعض اوقات غفلت کا عالم ہوتا ہے کہ دینے والا تو لٹا رہا ہے خزانے، بلا رہا ہے آ جاؤ لے لو، آ جاؤ لے لو، اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، ہمیں نہیں ضرورت، ہم تو کھانے والے، ہم تو کھانا کھائیں گے اور جلسہ کریں گے اور اس میں دیگیں پکائیں گے، دعوتیں کریں گے، بریانیاں کھلائیں گے، قورمے پکائیں گے، شیرمال پکائیں گے. وہ کہہ رہا ہے خدا کے بندو دنیا و آخرت کی صلاح فلاح مانگ لو مجھ سے. ہم کہیں جی صلاح فلاح تو ہماری شیرمال قورمے میں ہے اور بریانی اور اس کے دعوت کرنے میں ہے. تو بھائی یہ ساری راتیں اس کام کے لیے ہیں، عبادت، نفلیں، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں. اور دیکھو دعاؤں کے لیے بھی اللہ کے نیک بندوں نے، علماء کرام نے دعاؤں کی کتابیں چھاپ دی ہیں، مناجات مقبول کے نام سے، الحزب العظم ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میری بھی ایک چھوٹی سی کتاب پرنور دعائیں کے نام سے چھپی ہوئی ہے. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ساری جمع کر دی ہیں. ارے ہم کیا مانگیں گے، ہماری جو عقل نہیں، سمجھ نہیں، تمیز نہیں مانگنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا کیا کیا کس کس طرح مانگنا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وہ دعائیں مانگے ہیں، اور اس ان اساقات سے یہ کام لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کی انوار و برکات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. آخری بات جو بات دیر ہو گئی، آج زیادہ دیر ہو گئی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی یہ زمانہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے. اس کے لیے کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ جب گزرے تو آپ زکوٰۃ کے فریضے سے سبک دوش ہو چکے ہوں. مسائل سمجھنے کے لیے کتابیں بتا دی تھیں، وہ کتابیں سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس فریضے سے سبک دوش کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان کی جو ساعتیں باقی ہیں ان کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.